بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 25 دسمبر سن 1902. 27 دسمبر 1902 ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے عرض کی کہ دربار دہلی پر جو میموریل روانہ کرنا ہے وہ تباہ ہو کر آ گیا ہے. حضور نے حکم دیا کہ اسے کثرت سے تقسیم کیا جائے کیونکہ اس سے ہماری جماعت کی عام شہرت ہوتی ہے اور ہمارے اصولوں کی واقفیت اعلیٰ حکام کو ہوتی ہے اور اس کی اشاعت ہوتی ہے. عصر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو خبر دی گئی کہ ایک پادری صاحب بنام گرسفورڈ نے ایک کتاب اپنے ذوم میں آپ کے دعوے کی تردید میں لکھی ہے. اس کا نام رکھا ہے مرزا غلام احمد قادیان کا مسیح اور مہدی. مگر حضور کے دعویٰ اور دلائل کا خوب مفصل بیان کیا ہے اور اس کی اشاعت امریکہ میں بہت کی گئی ہے. اس پر ذکر ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے, اس کی وہی مثال ہے. ادو شد سبب خیر گر خدا خاد. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ہم کو بھی ضرور لکھنا چاہیے. جب انہوں نے بطور ہدیہ کے کتاب ہمیں بھیجی تو ہمیں بھی ہدیہ بھیجنا چاہیے. یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں. مخالفوں کی توجہ سے بہت کام بنتا ہے. میں نے آزمایا ہے کہ جہاں مخالف ٹھوکر کھاتا ہے وہاں ہی ایک بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے. حسب دستور حضرت اقدس قبل از نماز عشاء تشریف لائے. ایک خادم کے نسبت ایک شخص کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت کے کسی فعل پر اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب اس بیچارے کو خبر ہوئی تو اس نے مولانا عبد الکریم صاحب کی خدمت میں آ کر اصل واقعہ بتلایا اور عرض کی راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے, ورنہ میرا ایمان ہے کہ حضور کا ہر فعل فعل الہی ہے جس پر اعتراض کرنا سخت درجے کا کفر اور ضلالت ہے. مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے اٹھ کر اصل واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں گزارش کیا اور خود اس خادم نے بھی عرض کی, جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوائل میں جماعت میں ایسی بات ہوا کرتی ہے, اسی طرح جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے تو آپ نے کچھ زمین ایک تابعی سے خریدنی چاہی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے لڑکوں کے لیے رکھی ہے, حالانکہ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ پر فروخت کر چکا ہوا تھا. آخر وہی اصحاب تھے کہ جنہوں نے سب دینی ضرورتوں کا مقدم رکھا اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا. ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمیشہ خیال رکھے کہ بعض امور تو سمجھ میں آ سکتے ہیں اور بعض نہیں آ سکتے, تو جو سمجھ میں نہ آیا کریں ان کو پسے پس نہ کیا جاوے, وہ دریافت کا لینے چاہیے. نیکی اسی کا نام ہے, ورنہ ہفتے اعمال ہو جاتا ہے. یہ ہمارا معاملہ اور کاروبار سب خدا کا ہے, ہمارے نفس کو اس میں دخل نہیں. ہم نے اس خطا کو بخشا اور معاف کیا. 28 دسمبر سن 1902 زہر کے نماز کے وقت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک احمدی بھائی کے نسبت حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے دانت میں کرکٹ کھیلنے سے ضرب آ گئی تھی اور نیچے کا لب بالکل پھٹ گیا تھا. اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا تعجب ہے کہ دیدہ دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے. اس جگہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہر ایک قسم کے شر اور بدعت میں اپنے آپ کو ڈالا جائے, بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک ہلاکت کی راہ سے پرہیز کیا جائے. لیاقت علمی اور شے ہے. کیا اگر انسان کو کوئی کھیل نہ آتی ہو تو اس کی لیاقت میں فرق آ جاوے گا. جن لوگوں کی یہ کھیل ایجاد ہے وہ تو مست ہیں, ان کو تلف جان کی پرواہ نہیں مگر ہمیں تو پرواہ ہے. مغرب و عشاء کے درمیان چند ایک احباب نے اپنے اپنی روایات سنائی. ناموں کے نسبت حضرت اقدس نے فرمایا کہ خوابوں میں ناموں کے الفاظ پر بڑا دار مدار ہوتا ہے. تفاعل کے واسطے ہمیشہ نام کے معنی کی طرف غور کرنا چاہیے. لمبا سلسلہ نہ دیکھے, نام کو دیکھ لے. خواب میں دشمن سے بھاگنا, اس پہ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دشمن پر فتح ہوگی. اس کی نظیر میں معبروں نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پیش کیا ہے کہ موسیٰ فرعون سے بھاگے, وہ دشمن تھا, انجام کار آپ ہی فرعون پر غالب آئے. قبل دوپہر حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور بعض احباب کو شرف قدم بوسی حاصل ہوا. جناب ابو سعید عارف صاحب نے اپنے بعض احباب کا تذکرہ کیا کہ اور گنا افسوس ظاہر کیا کہ ان کو سلسلے کی آگاہی اور اطلاع نہیں. حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے اس تاریخ پر ایک مختصر سی تقریر فرمائی. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الحجب رکھا ہے, کچھ چھپایا ہے کچھ ظاہر کیا ہے. اس نے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے مگر اپنا منہ چھپایا. اس نے کتابیں اور شریعتیں نازل کی مگر کسی نے ان کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا. نبیوں کی معرفت پیش گوئیاں تھیں, بعض ان میں سے پوری ہو گئیں اور کچھ باقی رہ گئیں. وہ لوگ جن کی نظر دنیا کی سطح سے اوپر نہیں جاتی, انہوں نے ان باتوں کو دیکھ کر اعتراض کیا اور کہہ دیا کہ فلاں بات پوری نہیں ہوئی, مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی سنت پر اطلاع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ تا ایمانداروں اور جلد بازوں میں امتیاز ہو. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے, اسے جو کچھ قیامت کو کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر کے دکھا سکتا ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ کل شین قدیر ہے. البقرہ آیت 285. مگر پھر ایمان نہ رہتا اور نہ اس کے ثمرات میسر ہوتے. جو لوگ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں. ایمان کی حقیقت کچھ نہ کچھ مخفی رہنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فمنہم شقیوں و سعید, سورہ ہود آیت 106. دونوں فریق اسی سے بنتے ہیں. سعید جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اس نے ذن اور صبر سے کام لے کر ایمان لاتے ہیں, اور جو شقی ہوتے ہیں وہ جلد بازی سے کام لے کر اعتراض کرتے ہیں. جو لوگ منہاج نبوت کو نہیں چھوڑتے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے اور کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلوں پر نہ ہوا ہو. جو کوئی مجھ پر اعتراض کرے گا, حرف صاحب نے حضرت حجت اللہ کے جذب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں 1894 میں لاہور آیا. جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے مجھے ایک کتاب آپ کی تصدیق میں اور ایک مولوی صاحب نے آپ کی تردید میں دی, مگر میں نے دونوں وہیں کسی کو دے دیں اور پرواہ نہ کی. مجھے کہا گیا کہ قادیان آؤں مگر میں نہ آیا, اور اب خدا کی شان ہے کہ وہ اس قدر فاصلہ سے یعنی رنگون سے مجھے لایا اور اس قدر خرچے کثیر کر کے مجھے آنا پڑا. عرب صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں ہوتا. حضرت اقدس نے فرمایا جب خدا کو پہچان لوگے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے. دیکھو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنا سی بات ہو جب اس کو پسند آ جاتی ہے تو پھر دل خواہ نہ خواہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. اسی طرح پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیتا ہے اور اس کے حسن و احسان کو پسند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہو کر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوقی سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اصل نماز وہی ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہے. اس زندگی کا مزہ اسی دن آ سکتا ہے جبکہ سب ذوق اور شوق سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے تمام لذت اور ذوق دعائی میں محسوس ہو. یاد رکھو کوئی آدمی کسی موت و حیات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا, خواہ رات کو موت آ جاوے یا دن کو. جو لوگ دنیا سے ایسا دن لگاتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں, وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں. وہاں ان کے لیے خزانہ نہیں ہے جس سے وہ لذت اور خوشی حاصل کر سکیں. انسان جس لذت کا کھوگر اور عادی ہو جب وہ اس سے چھڑائی جائے تو وہ ایک دکھ اور درد محسوس کرتا ہے, اور یہی جہنم ہے. پر جبکہ ساری لذتیں دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہو تو ایک دن یہ ساری لذتیں تو چھوڑنی پڑیں گی, پھر وہ سیدھا جہنم میں جاوے گا. لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں اس کو کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی. وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو سیدھا بہشت میں ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے, وہ جس وقت چاہتا ہے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سچا سرور اور خوشحالی اس میں ہے کہ خدا کو پہچانا جائے. دیکھو میں اس وقت یہ بات تو کر رہا ہوں مگر میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ دلوں تک اس کو پہنچا بھی دوں. یہ خدا ہی کا کام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بیدار کرتا ہے. باقی تمام جوارے آنکھ ہاتھ وغیرہ ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں مگر دل اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے جب تک دل مسلمان نہ ہو جاوے. جب تک وہ لاب و لاب سے لذت حاصل کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے کا وہی وقت ہے جب وہ دنیاوی حیثیت سے دل برداشتہ ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتیں اور خوشیاں ایک تلخی کا رنگ دکھائی دیتی ہیں. جب یہ حالت ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا ہوں بلکہ اور ہو گیا ہوں. پھر دل میں کشش پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لذت حاصل کرتا ہے, اور ایسی محبت اسے نماز سے ہو جاتی ہے جیسے کسی اپنے عزیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یہ ہے اصل جڑ ایمان کی, مگر یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہم اس بات کا نمونہ نہیں بتا سکتے اور نہ الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ الفاظ حقیقت کے قائم مقام نہیں ہوتے. اس لیے جو یہ حالت آتی ہے تو پھر انسان اپنی گزشتہ زندگی پر حسرت و افسوس کرتا ہے کہ وہ یوں ہی ضائع ہو گئی, کیوں پہلے ایسی حالت مجھ پر نہ آئی. نماز کیا ہے؟ نماز دراصل رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا. اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی. اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے. اسی طرح پر پھر گریا اور بکا کے لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو. اسی طرح بے ذوقی نماز کو پڑھنا، بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں. اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں. میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا. اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے. تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا ان سب شوق اس میں پیدا ہو جائے. تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں. جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی. عرب صاحب نے عرض کیا کہ کیا خدا آسمان پر ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. لہ الاسماء الحسنا تو آیت 9. اس نے اپنے آپ کو علو ہی سے منسوب کیا ہے، پستی کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے. سبحانہ و تعالیٰ الانام آیت 101. علو کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور کشفی صورتوں میں آسمان سے نور نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے. ہم اس کی کنا اور کیفیت نہ بیان کر سکیں، مگر یہ سچی بات ہے کہ اس کو علو ہی سے تعلق ہے. بعض امور آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور بعض نہیں، ہر صورت میں فرض کا کام نہیں آتا. بس اصل بات یہی ہے کہ ایک وقت ایسی حالت انسان پر آتی ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ آسمان سے اس کے دل پر کچھ گرا ہے جو اسے رقیق کر دیتا ہے. اس وقت نیکی کا بیج اس میں بویا جائے گا. 29 دسمبر سن 1902، حضور مغرب اور عشاء کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا روزے 1 یا 2 اب رہ گئے ہیں، بڑی آسانی سے گزر گئے. ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا افسر سخت مزاج تھا، روانگی نماز میں اکثر چین بجبی ہوا کرتا تھا. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے شرارتوں کے وقت جمع صلاتین رکھا ہے، زور و اثر نمازیں ایسی حالت میں جمع کر کے پڑھ لیں. بعض انگریز حکام کی قدر شناسی پہ فرمایا زمانہ بدل گیا ہے اور پنجابیوں کے ساتھ انگریزوں کی ساری قوم کا حسن ظن ہے، اور بعض ایسے انگریز ہوتے ہیں ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ماتحت کو فائدہ پہنچاویں تاکہ وہ ان کو یاد رکھیں. ایک آمدی حج کو جاتے ہوئے کچھ عرصہ مصر میں مقیم رہے اور ابھی تک وہی ہیں اور حضرت اقدس کی کتب کی اشاعت کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر حکم ہو تو میں اس سال حج ملتوی رکھوں اور مجھے اور کتب ارسال ہوں تو ان کی اشاعت کروں. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا ان کو لکھ دیا جاوے کہ کتابیں روانہ ہوں گی، ان کی اشاعت کے لیے مصر میں قیام کریں اور حج انشاءاللہ پھر اگلے سال کریں. من اطال طال رسول فقد اطال اللہ. ابو سعید صاحب عرب کو کمال شوق دلی کے جلسے کا تھا کہ وہاں کی رونق دیکھیں، چنانچہ انہوں نے اجازت بھی چاہی تھی اور حضرت اقدس نے اجازت دے بھی دی تھی، مگر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دعا استخارہ کر لو. چنانچہ دعا سے پھر ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عرب صاحب دلی جانے سے رک گئے اور اب بھی یہاں ہی ہیں. حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فرمائیے اب دلی جانے کا خیال ہے یا نہیں. عرب صاحب نے جواب میں عرض کیا کہ حضور اب تو بالکل جانے کو دل نہیں چاہتا. اس پہ حضور نے فرمایا اب دوسری سیروں کو چھوڑ کر روحانی سیروں کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ آپ کی سعادت کی علامت ہے کہ اتنی دور سے جلسے کے واسطے آئے اور یہاں ٹھہر گئے اور اس قدر مقابلہ نفس کا کیا. ہر ایک کو طاقت نہیں ہوتی کہ جذب نفس کے ساتھ کشتی کرے. آپ نے جن کو وہاں جا کر دیکھنا تھا ان کی صورتیں انسانوں کی ہی ہوں گی، مگر دل کا کیا بتا کہ وہ بھی انسانوں کے ہوں گے یا نہیں. لوگ باوجود اس کے ابتلاؤں میں مبتلا ہیں مگر تکبر ان کے دماغ سے نہیں گیا. ہم سے تمسخر وغیرہ اسی طرح ہے، اور دلی والے پنجابیوں کو تو بیل کہتے ہیں جس کے معنی پنجابی میں ڈھگا ہے. ان کے خیالوں میں صرف دنیا کی زندگی ہے، مگر جو لوگ بروپیوں کے رنگ میں بولتے ہیں ان کو پاک عقل نہیں ملتی. 31 دسمبر سن 1902، مغرب اور عشاء کے درمیان حضور علیہ السلام نے مجلس فرمائی. ایک صاحب نے بذریعہ خط استفسار کیا تھا کہ وہ صرف اکیلے ہی اس مقام پر حضرت اقدس میں بیعت ہیں، جمعہ تنہا پڑھ لیا کریں یا نہ پڑھا کریں. حضرت نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، اگر دو آدمی مقتدی اور تیسرا امام اپنی جماعت کے ہوں تو نماز جمعہ پڑھ لیا کریں، وَإِلَّا نَا، سوائے احمدیاب آپ کے دوسرے کے ساتھ جماعت اور جمعہ جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی، حضور نے جہلم تاریخ مقدمہ پر جانا ہے، اگر اجازت ہو تو اشتہار دے دیا جائے تاکہ ہر ایک اسٹیشن پر لوگ زیارت کے لیے آ جائیں۔ فرمایا، جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اور جو لوگ جماعت میں داخل نہیں ان کے لیے سردرد خریدنے سے کیا فائدہ؟ میری طبیعت کے یہ امر بالکل برخلاف ہے، اگر وہ اہل ہوتے تو خود یہاں آتے، اب اس طرح ان سے ملاقات تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ایک نوابر صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت خلق کے کیا معنی ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، خلق اور خلق دو لفظ ہیں، خلق تو ظاہری حسن پر بولا جاتا ہے اور خلق باطنی حسن پر بولا جاتا ہے۔ باطنی قوا جس قدر مثل عقل، فہم، سخاوت، شجاعت، غضب وغیرہ انسان کو دیے گئے ہیں، ان سب کا نام خلق ہے۔ اور عوام الناس میں آج کل جسے خلق کہا جاتا ہے، جیسے ایک شخص کے ساتھ تکلف کے ساتھ پیش آنا اور تصنع سے اس کے ساتھ، تو اس کا نام خلق نہیں بلکہ نفاق ہے۔ فرمایا، خلق سے مراد یہ ہے کہ اندرونی خوا کو اپنے اپنے مقام مناسب مقام پر استعمال کیا جائے، جہاں شجاعت دکھانے کا موقع ہو وہاں شجاعت دکھائی جاوے، جہاں صبر دکھانا ہے وہاں صبر دکھائے، جہاں انتقام چاہیے وہاں انتقام لے، جہاں سخاوت چاہیے وہاں سخاوت کرے، یعنی ہر ایک محل پر ہر ایک قوا کو استعمال کرے، نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے، یہاں تک کہ عقل اور غضب بھی، جہاں تک کہ اس سے نیکی پر استقامت کی جاوے خلق ہی میں داخل ہے، اور صرف ظاہری حواس کا نام ہی حواس نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر بھی یہ قسم کے حواس ہوتے ہیں۔ ظاہری حواس تو حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں، مثلا اگر ایک بکری گھاس کھا رہی ہے اور دوسری بکری آ جائے تو پہلی بکری کے اندر یہ ارادہ پیدا نہ ہوگا کہ اسے بھی ہمدردی سے گھاس کھانے میں شریک کرے۔ اسی طرح شیر میں اگرچہ زور اور طاقت ہوتی ہے مگر ہم اسے شجاع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شجاعت کے واسطے محل اور بے محل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ انسان اگر جانتا ہے کہ مجھ کو فلاں شخص سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، یا اگر میں وہاں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا، تو اس کا وہاں نہ جانا ہی شجاعت میں داخل ہے۔ اور پھر اگر محل اور موقع کے لحاظ سے مناسب دیکھے کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے، خواہ جان خطرے میں پڑتی ہو، اس مقام پر جانے کا نام شجاعت میں داخل ہے۔ جاہل آدمیوں سے جو بعض وقت بہادری کا کام ہوتا ہے حالانکہ ان کو محل بے محل دیکھنے کی تمیز نہیں ہوتی، اس کا نام تہور ہوتا ہے، کہ وہ ایک طبی جوش میں آ جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ غرض ہے کہ انسان کے نفس میں یہ سب صفات مثل صبر، سخاوت، انتقام، ہمت، بخل، عدم بخل، حسد، عدم حسد ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے محل اور موقع پر صرف کرنے کا نام خلق ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، لیکن جب موقع کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا جاوے تو پھر بہت عمدہ ہو جاوے گا۔ حسد کے معنی ہیں دوسرے کا زوال انہیں مچانا، لیکن جب اپنے نفس سے بالکل محو ہو کر ایک مصلحت کے لیے دوسرے کا زوال چاہتا ہے تو اس وقت یہ ایک معمول صفت بن جاتی ہے، جیسے کہ ہم تسلیس کا زوال چاہتے ہیں۔ نوبارد نے یہ بھی سوال کیا کہ فرشتہ اور شیطان کا عقلی ثبوت کیا ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، آپ کے قوا میں کبھی نیکی کی طرف اور کبھی بدکاری کی طرف تاریخ ہوتی ہے یا نہیں؟ نوبارد صاحب نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ کبھی بھوکے انسان کو دیکھ کر رحم بھی آ جاتا ہے اور رحم کی تحریک ہوتی ہے؟ نوارث صاحب نے عرض کیا کہ ہاں۔ اس پہ حضور نے فرمایا، جب تحریک ہوتی ہے تو محرک کوئی اندر ہے جو تحریک کرتا ہے، کیونکہ تحریک کے لیے محرک کا ہونا ضروری ہے، اور انسان خود اس کا محرک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حالت مفعول میں ہے، تو پھر فاعل کیسے ہوگا؟ کیونکہ تحریک کا عمل اس پر ہوتا ہے، اس لیے انسان مفعول ہے۔ تو اس نیکی کے محرک کو ہم فرشتہ اور بدی کے محرک کو شیطان کہتے ہیں۔ شریعت کا علم بہرحال ہم سے بڑھ کر ہے، جن امور کے ہم زیر اثر ہیں شریعت نے ان کی تفصیل کر دی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہ مانیں؟ یہ سب کچھ انسان کو محسوس ہوتا ہے اور ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد ایک شے رہتی ہے، آپ اسے مانتے ہیں، اس کا نام روح ہے، اسے علم بھی ہوتا ہے، انسان کتاب یاد کرتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کے علم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسے ثابت ہے کہ علم روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی، ورنہ ضرور تھا کہ ہاتھ کاٹنے سے اس کے علم میں فرق آ جاتا۔ اب ایک دیریا جو کہ روح کا قائل نہیں ہے اس کے نزدیک تو پھر جسم کا حصہ کاٹنے سے علم کا کچھ حصہ ضرور جاتا رہتا۔ اگر کہو کہ مجنون بھول جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے، مجنون ہرگز بھولتا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شے کا علم اس کے اندر مخفی ہوتا ہے، جب اس کے جنون کی اصلاح ہو تو فوراً وہ علم آ جاتا ہے، جیسے آگ پتھر میں مخفی ہوتی ہے کہ رگڑ سے تو ظاہر ہوتی ہے ورنہ نہیں، یہی حال مجنون کا ہوتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بات کرتے کرتے ایک لفظ ایسا وقت پر بھول جاتا ہے، کہ ہر چند دوستوں یاد کریں مگر یاد نہیں آتا، پھر وہ دوسرے وقت خود ہی یاد آ جاتا ہے، گویا ایک وقت ہر ایک بات کے علم نہ ہونے سے اس بات کا آدمی علم ہر کے ثابت نہیں ہوتا. تو مخفی ہونا اور چاہے ہے اور میں اور نابود ہونا اور چاہے ہے. آج کل کے فلسفی لوگ ان باتوں میں سے بات کو تو مانتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے. تو اب جیسی غیر مری شے خدا اور روح ہے ویسے فرشتے ہیں, مگر فرشتوں کو نہیں مانتے. تو یہ ان کی حماقت ہے. پھر جو روح کو مانتے ہیں کیا ہمیں دکھلا سکتے ہیں کہ روح کیا شے ہے؟ انسان اگر مرتا ہے تو خواہ اسے کسی لوہے کے کالم میں ہی بند کر دیں کہ جس میں ہوا کا بھی دخل نہ ہو, مگر پھر بھی مرتے وقت کوئی ایسی شے نظر نہ آئے گی کہ ہم کہیں کہ اسی کا نام روح ہے. اور کہاں سے جان نکلتی ہے؟ پھر اسی طرح انڈے میں کیا بتلا سکتے ہیں کہ کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ بعض وقت دیکھا جاتا ہے کہ انڈے میں بچہ مرا ہوا ہوتا ہے, گویا روح داخل ہو کر پھر نکل بھی گئی اور نظر بھی کسی کو نہ آئی. تو یہ ایک بھید ہے جس کی حقیقت کیا سمجھ آ سکتی ہے, ہرگز سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک انی اور ایک لمی. کھوج نکال کر جاننا اس کا نام لمی ہے, اور انی یہ ہے کہ آثار سے معلوم کر لینا. جیسے کرورے کو دیکھ کر طبیب گرمی تپ وغیرہ کا حال معلوم کر لیتا ہے, یہ انی ہے. اور تپ وغیرہ دیکھ کر کرورا کی نسبت یہ سمجھ لینا یہ لمی ہے. تو روح میں لمبیت ہم دریافت نہیں کر سکتے, مگر آثار بتلاتے ہیں کہ ایک شے ہے. تو اس طرح کے عجائبات کثیرہ ہیں. اسی طرح ایک رویت آنکھ میں ہے کہ ہر ایک شے کو دیکھتی ہے, مگر ایک دیوار کے پیچھے ایک شے ہوتی ہے تو نہیں دیکھ سکتی. آنکھ کیوں نہیں دیوار کے پیچھے دیکھ سکتی؟ اس کے دلائل کیا بیان ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک رویت روح میں ہے کہ بیٹھے بٹھائے دور تک دیکھ لیتی ہے, خواہ وہ دو تین چار دیواریں درمیان میں آئے دوں, مگر اسے پرواہ نہیں ہوتی. وہ اس شے کو یہاں بیٹھے اسی طرح دیکھتی ہے جیسے کھلی روشنی میں ایک شے نظر آتی ہے. اس پر نووارث صاحب حیران ہوئے, یہ کیا بات ہے, اور تعجب ظاہر کیا. حضرت اقدس نے فرمایا خود ہم نے کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ تین دیواریں درمیان میں آئے دیں, مگر ہم نے وہ شے دیکھ لی. خبر نہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے, دیوار مطلق رہتی ہی نہیں اور انہی آنکھوں سے اس وقت سب کو نظر آتا ہے. اس مقام پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ ایک دفعہ ایک ہاکروبا نے ایک جگہ سے میلہ اٹھایا اور اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا. میں جو مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا مجھے نظر آیا. وہ سن کر حیران ہوئی کہ اس نے اندر بیٹھے کیسے دیکھ لیا. میں نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا کہ باوجود میلے کے سر پر موجود ہونے کے نہیں دیکھ سکتی, حالانکہ مجھے اس قدر دور دراز فاصلے سے دکھلا دیا. نووارث صاحب نے عرض کی کہ پھر یہ بات اور اس رویت روحانی کا کیسے پتہ لگے اور سمجھ میں آوے؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, بہت دیر صحبت میں رہے تو سمجھ میں آ سکتا ہے. اور اس کے نظیر یہ پیشگوئیاں بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں, کیونکہ جو علوم پیش از وقت خدا بتلاتا ہے وہ بھی تو ایک قسم کی دیوار کے پیچھے ہیں جو کہ درمیان میں حائل ہوتی ہے, اور ایک عرصے کے بعد اس نے گرنا ہوتا ہے, مگر خدا تعالیٰ قبل از وقت دکھلا دیتا ہے. اور اسی عالم میں یہ سب عجائبات ہیں. کل یا پرسوں ایک نیسی کا خط آیا کہ میرے نزدیک تو انسان کے واسطے خدا شناسی ممکن ہی نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ جب روحانی حصہ نہ دیا جاوے تب تک کیا پتہ لگتا ہے. انسان کا خاصا علم ہی ہے, اگر علم نہ ہو تو صرف جسد ہی ہوا. فرمایا دو آدمی شہید ہوتے ہیں, ایک تو وہ جن کا اللہ تعالی بذات رفع حجاب کرتا ہے اور اپنی خدائی طاقتوں سے اپنی ہستی ان پر کھول دیتا ہے, دوسرے وہ جو ایسے آدمیوں کی صحبت میں رہ کر ان سے مستفیض ہوتے ہیں, جیسے صحابہ کرام کی جماعت کے ان کے تمام حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رفع ہوئے اور عظیم الشان نشانوں سے خدا نے ان پر اپنی ہستی کو کھول دیا اور کامل معرفت ان کو ملی. مگر بےہودہ فلسفیوں سے ہرگز ممکن نہیں کہ یہ ایمانی حالت ان کو نصیب ہو. ایمان تو ایک چولا بدل کر دوسرا اسے پہنا دیتا ہے اور اسے ایک فوق العادت طاقت دی جاتی ہے. کوئی فلاسفر نہیں گزرا کہ جسے یہ طاقت ملی ہو. افلاطون وغیرہ بھی اس سے بے نصیب رہے. پاکیزگی کی وراثت بجوز انبیاء کے نہیں آئی, اور فلسفیوں وغیرہ میں بجوز تکبر کے اور کچھ نہیں ہوتا. دنیا کی مصنوعات میں زیادہ تر مشغول ہونے سے دین کے پہلو میں ضرور کمزوری ہوا کرتی ہے. سچی بات یہی ہے کہ انسان لمبی صحبت میں رہے چند ایک نمونے جب اسے مل جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. خواب میں نماز پڑھنے اور شیرینی کھانے کی تعبیر میں حضرت اقدس نے فرمایا, خدا تعالیٰ کسی کو چاہے گا تو نماز میں حلاوت عطا کرے گا. تبت یدا ابھی لابیں و تب, خواب میں پڑھنے پر فرمایا کہ کسی دشمن پر فتح ہوگی. پھر فرمایا خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے موافق مختلف ہوا کرتی ہے. ایک دفعہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک कूड़े के ढेर पर नंगा खड़ा हूँ। इब्ने सिरीन ने कहा कि अगर कोई और शख्स काफिर या फासिक इस ख्वाब को बयान करता तो मैं उसकी ताबीर और बयान करता, मगर तू इस ताबीर के लायक नहीं है। इसलिए सुन के कोड़े और खाद से मुराद तो दुनिया है जिसमें तू मौजूद जिंदा है, और नंगे होने से मुराद यह है कि तेरे सिफात हसना सब लोगों पर खुले हैं, क्योंकि नंगा होने से इंसान का सब जाहिर हो जाता है। इसी तरह लोग तेरी खूबियां देख रहे हैं, तो मतलब इससे यह है कि साले आदमी के ख्वाब की ताबीर और होती है और शकी की और। फिर इसके बाद रूह का जिक्र चला और एक शख्स ने इसके मुतालिक सवाल किया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शय ने पैदा होना होता है तो रूह की इस्तेदाद इस शय में साथ साथ चली आती है, जैसे जैसे वो तैयार होती जाती है, और जब वो ऐन लायक हो जाती है तो खुदा उस पर फैजान करता है। इसी की तरफ इशारा है सुमान शाना हो खलकन आखर, सूरह मोमिनून आयत 15। मैंने एक अंडे को एक दफा प्याली में डाला, देखा तो उसकी जर्दी और सफेदी पानी की तरह हुई थी, और उसके दरमियान में एक नुक्ता खून का खशखाश के दाने की तरह था, और उसके कई तारे कोई किसी तरफ को और कोई किसी तरफ को निकली हुई थी, और सवाए उस नुक्ता के और कोई हरकत उसमें ना थी। तो मैंने इससे यह नतीजा निकाला कि यह खल्क अशिया का सिलसिला ऐसा नहीं मालूम होता कि अव्वल सर बनाया फिर हाथ पांव वगैरह, बल्कि उसकी कार्रवाई यकसां होती है और सब कुछ पहले से ही होता है, सिर्फ नश्वा नुमा पाता जाता है। मैंने बाज दाइयों को कहा हुआ था कि जो बच्चे इसकात हुआ करें तो दिखाया करो, तो मैंने बाज बच्चे देखे, उनके भी सब आजा वगैरह बने बनाए थे। खुदा के ये खल्क मेमार की तरह नहीं कि अव्वल दीवारें बनाए फिर चौबारा बनाया फिर ऊपर और कुछ बनाया, बल्कि चार माह के बाद जब रूह की तकमील होती है तो उस वक्त अनशाना और खलकन आकर उस पर सादिक आता है, तो बच्चा हरकत करने लगता है। फरमाया जैसे दुनिया के 7 दिन है, ये इशारा इसी तरफ है कि दुनिया की उम्र भी 7 बरस है, और ये कि खुदा ने दुनिया को 6 दिन में बनाकर 7वें दिन आराम किया, इससे ये भी निकलता है कि हर शय 6 मराते भी तय करके मरतबा तकमील का हासिल करती है। नुतफा में भी इसी तरह 6 मराते हैं कि इंसान अव्वल सिलसिले में 3 होता है, फिर नुतफा, फिर अलका, फिर मुजगा, फिर आयजामन, फिर लाहमन, फिर इसके बाद अनशाना और खलकन आखर, और इससे यह भी मालूम होता है कि बाहर से कुछ नहीं आता बल्कि अंदर से ही हर एक नशो नुमा पाता। फरमाया आरियों का यह असूल कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह अंदर से निकलकर आकाश में रहती है, रात को उसके साथ मिलकर किसी पत्ते या घास पर पड़ती है, वो पत्ता या घास कोई खा लेता है तो उसके साथ वो रूह भी खा ली जाती है, जो कि फिर दूसरी जानदार शय में नमूदार होती है। अब इस पर यह एतराज होता है कि बच्चा खल्क और खुल्क में माँ बाप हर 2 से हिस्सा लेता है, और जैसे जिस्मानी हिस्सा लेता है वैसे ही रूहानी भी लेता है। तफावत मरातिब के लिहाज से तनासुब की जरूरत को मानना गलती है, ये तो हर एक जगह पाया जाता है। नबातात में भी हम तफावत मरातिब को देखते हैं, और इसी तरह इंसानों में भी। फरमाया जिस कदर बादशाह और राजे हैं, अगर वो लोग इस आराम के साथ एक मशक्कत इबादत की न मिलाएंगे तो वो सख्त अजाब पाएंगे। खुदा ताला ने बाज को मशक्कत दे दी है और बाज को नहीं। जो लोग दुनिया में दौलत रखते हैं और अय्याशी और फिस्क फुजूर में मुब्तला हैं, उनसे हिसाब होगा। जैसे एक इंसान सर्द पानी पीता है मगर अपने भाई को नहीं देता तो सजा पाएगा। जिस हाल में कि आगे जाकर सब कमी बेशी पूरी हो जाती है तो फिर एतराज क्या है, उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं कि खुदा है। कश्फ करामात के मुनकर हैं, रूह और परमाणु को अनादि मानते हैं और कहते हैं कि सिर्फ जोरदार परमेश्वर करता है। हम कहते हैं कि जब रूह अपनी सिफात में परमेश्वर की मोहताज नहीं है और न जर्रात परमाणु परमेश्वर के मोहताज हैं, तो फिर जोड़ने में उसकी क्यों एहतियाज हुई, बल्कि जैसे वह खुद अपने वजूद और सिफात में खुद ब खुद है तो क्या वजह है कि आपस में जुड़ न सकती हूँ। जब एक इंसान का बदन अपना है, कपड़े अपने हैं, तो पहनने के वास्ते दूसरे की क्या जरूरत हुई। ईसाइयों की तरह उनके हाथ में भी एतराज ही एतराज है। इस्लाम पर कसरत इज़वाज का एतराज करते हैं, हालांकि क्रिएशन की कई हजार बीवियां थी। 1 जनवरी 1903 हजरत हुज्जतुल्लाह अलैहिल अर्श मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने ईद की मुबारक सुबह को जो इल्हाम बतौर हदिया ईद सुनाया, इसके मुतालिक एक इश्तिहार भी शाया फरमाया, जो ये था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू व नुसल्ली अला रसूल नामदहू व नुसल्ली। वही इलाही की एक पेशगोई जो पेश अज वक्त शाया की जाती है, चाहिए कि हर एक शख्स उसको खूब याद रखे। अव्वल एक खफीफ ख्वाब जो कश्फ के रंग में था, मुझे दिखाया गया कि मैंने एक लिबास फाखरा पहना हुआ है और चेहरा चमक रहा है, फिर वो कश्फी हालत وحی الٰہی کی طرف منتقل ہو گئی، چنانچہ وہ تمام فقرات وحی الٰہی کے جو بعض اس کشف سے پہلے اور بعض بعد میں تھے ذیل میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: یبدی لک الرحمن حسین عطا امر اللہ فلا تستعجلوا بشارت تلقاها النبیون، خدا جو رحمان ہے تیری سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ظہور ملائے گا، خدا کا امر آ رہا ہے تم جلدی نہ کرو، یہ ایک خوشخبری ہے جو نبیوں کی دی جاتی ہے۔ صبح 5 بجے کا وقت تھا، 1 جنوری 1903 و 1 شوال 1320 ہجری روز عید، جب میرے خدا نے مجھے یہ خوشخبری دی۔ اس سے پہلے 25 دسمبر 1902 کو خدا تعالی کی طرف سے ایک اور وحی ہوئی تھی جو میری طرف سے حکایت تھی، اور وہ یہ ہے: انی صادقن صادقن وسیشد اللہ علی، میں صادق ہوں صادق ہوں، ان قریب خدا تعالیٰ میری گواہی دے گا۔ یہ پیشگوئیاں با آواز بلند پکار رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امر میری تائید میں ظاہر ہونے والا ہے جس سے میری سچائی وجاہت اور قبولیت ظہور میں آئے گی، اور وہ خدا تعالیٰ کا نشان ہوگا تا دشمنوں کو شرمندہ کرے اور میری وجاہت اور عزت اور سچائی کی نشانیاں دنیا میں پھیلا دے۔ نوٹ: چونکہ ہمارے ملک میں یہ رسم ہے کہ عید کے دن صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرتے ہیں، سو میرے خداوند نے سب سے پہلے یعنی قبل صبح 5 بجے مجھے اس عظیم الشان پیشگوئی کا ہدیہ بھیج دیا ہے، اس ہدیہ پر ہم شکر کرتے ہیں، اور ناظرین کو یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم ان قریب ان نشانوں کے متعلق بھی ایک اشتہار شائع کریں گے جو اخیر دسمبر 1902 تک گزشتہ سالوں میں ظہور میں آ جائے گا، قادیانی 1 جنوری 1903۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز عید سے پیشتر احباب کے لیے میٹھے چاول تیار کروائے اور سب احباب نے مل کر تناول فرمائے۔ 11 بجے کے قریب خدا کا برگزیدہ جری اللہ فی الانبیاء سادے لباس میں ایک چوہا زیب تن کیے مسجد اقصی میں تشریف لایا، جس قدر احباب تھے انہوں نے دوڑ کر حضرت اقدس کی دست بوسی کی اور عید کی مبارکباد دی۔ اتنے میں حکیم نور الدین صاحب تشریف لائے اور آپ نے عید کی نماز پڑھائی، اور ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ سے پیشتر 7 اور 5 تکبیریں کہیں، اور ہر تکبیر کے ساتھ حضرت اقدس علیہ السلام نے گوشے مبارک تک حسب دستور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے تو کمر کے گرد ایک صافہ لپٹا ہوا تھا، فرمایا: کچھ شکایت درد گردہ کی شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں نے باندھ لیا ہے، ذرا غنودگی ہوئی تھی اس میں الہام ہوا ہے، تا عود صحت۔ فرمایا: صحت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جب تک وہ ارادہ نہ کرے کیا ہو سکتا ہے۔ نماز عصر کے بعد حضور نے مجلس فرمائی، سید ناصر شاہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہمت بلند رکھنی چاہیے، انسان اگر دنیاوی امور میں ہمت ہار دے تو دینی امور میں بھی ہار دیتا ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے، کیونکہ گواہی دیتی ہے کہ قواعد ٹھیک ہیں جو لوگ کم ہمت ہوں اور ان میں پست خیالی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجدوں کے ملا جو ہوتے ہیں ان کو دیکھو، ایک بار ہمارے مرزا صاحب مرحوم کے پاس یہاں کا ایک ملا شکایت لایا کہ ہمارے جو گھر باہم تقسیم ہوئے ہیں تو مجھے ایک چھوٹے قد کے آدمیوں کے گھر ملے ہیں اور ان کے مرنے سے بہت چھوٹا کفن ملا ہے، یہاں تک حالت ان لوگوں کی گر جاتی ہے کہ ایک ملا نے نماز جنازہ غلط پڑھی، جب کہا گیا تو جواب دیا کہ اس کی مشق نہیں رہی۔ غرض دنیا کے ہر معاملے میں ہمت نہ کی تو دین میں بھی پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا: میرے نزدیک جو لوگ پیشے کے طور پر نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں، وہ اپنی جمعرات کی روٹیوں یا تنخواہ کے خیال سے نماز پڑھاتے ہیں، اگر نہ ملیں تو چھوڑ دیں، معاش اگر نیک نیتی کے ساتھ حاصل کی جائے تو عبادت ہی ہے، جب آدمی کسی کام کے ساتھ موافقت کر لے اور پکا ارادہ کر لے تو تکلیف نہیں ہوتی، وہ سہل ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد ایک صاحب نے اپنا خواب سنایا جس میں انہوں نے انگوٹھی دیکھی تھی، تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا: انگوٹھی سے مراد یہ ہے کہ انسان اسی حلقے میں آ جاتا ہے۔ سلسلہ خواب میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا تمثل بصورت حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھنا بیان کیا، اس پر حضرت حجت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمثلات ہوتے ہیں۔ سید عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ماں کی شکل پر دیکھا، مگر میں نے یعنی خود حضرت اقدس نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے تمثلات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو تجسم سے پاک ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ اپنے شانے پر دیکھا۔ آج کے علامات میں خدا تعالیٰ نے فرمایا: یبدی لکر رحمان شایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مخفی ہے جو کہ ظاہر ہوگا، خدا کو چھپانے میں بھی ایک عظمت ہوتی ہے اور خدا کا چھپانا ایسا ہے جیسا کہ جنت کے نسبت فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین السجدہ آیت 18. کوئی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی قرۃ اعین ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے. درحقیقت چھپانے میں بھی ایک قسم کی عزت ہوتی ہے, جیسے کھانا لایا جاتا ہے تو اس پر دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ ایک عزت کی علامت ہوتی ہے. یبدی لکر رحمان بھی دلالت کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ ظاہر کروں گا, یعنی کوئی شے ہے کہ اس کو چھپائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ میری جماعت نسائے سے درست نہ ہوگی بلکہ نشانوں سے درست ہوگی. دہریت کی جڑ جب اندر ہوتی ہے تو قاعدے کی بات ہے کہ اثر نہیں ہوا کرتا. خدا کو خدا کے ہی ذریعے سے پہچان سکتے ہیں. دنیا میں جس شے کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت بھی اس پر کھل جاتی ہے. اس وقت وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جیسے دریا میں اپنے آپ کو دیدہ دانستہ نہیں ڈالتا, شیر سامنے ہو تو اس کے مقابل نہیں جاتا, جس جگہ سانپ کا خطرہ ہو تو اس جگہ نہیں گھستا, اور ایک مقام پر بجلی پڑتی ہو تو وہاں سے بھاگتا ہے. ایک طرف تو یہ لوگ دعویٰ امت کا کرتے ہیں, دوسری طرف کرتوت ایسی ہے کہ خدا کی بنا تو اس کے کیا معنی ہوئے. فرمایا ایک میرا گزشتہ ایام کا الہام ہے, یہاں ذکر کرنا یا نہ رہا, وہ یہ ہے انی انا سائقہ. مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیا اسم ہے, آج تک کبھی نہیں سنا. حضرت اقدس نے فرمایا بے شک اسی تعاون کے نسبت جو الہامات ہیں وہ بھی ہیں جیسے افطر و سومو, یہ بھی کیسے لطیف الفاظ ہیں. گویا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعاون کے متعلق میرے دو کام ہوں گے, کچھ حصہ چپ رہوں گا یعنی روزہ رکھوں گا اور کچھ افطار کروں گا, اور یہی واقعہ ہم چند سال سے دیکھتے ہیں. شدت گرمی اور شدت سردی کے موسم میں تعاون دب جاتی ہے, گویا وہ سومو کی حالت ہے, اور فروری مارچ اکتوبر وغیرہ میں زور کرتی ہے, وہ گویا افطار کا وقت ہوتا ہے. اور اسی لطیف کلام میں سے انی انا سائقہ. ایک نے عرض کی کہ نماز میں لذت کچھ نہیں آتی. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز نماز بھی ہو, نماز سے پیشتر ایمان شرط ہے. ایک ہندو اگر نماز پڑھے گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا, جس کا ایمان قوی ہوگا وہ دیکھے گا کہ نماز میں کیسی لذت ہے, اور اس سے اول معرفت ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے آتی ہے, اور کچھ اس کی تینت سے آتی ہے جو معمول فطرت والے مناسب حال اس کے فضل ہوتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں, انہی پر فضل بھی کرتا ہے. ہاں یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے ویسے ہی خدا کے راہ میں بھی کرے. پنجابی میں ایک مثل ہے, جو منگے سو مر رہے مرے سو منگن جا. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو, دعا کرنا مرنا ہوتا ہے. اس پنجابی مصرے کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نئے درجے کا استراب ہوتا ہے وہ دعا کرتے ہیں. دعا میں ایک موت ہے, اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے. مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے, یا یہ کہ اسے بڑی پیاس تھی تو وہ چھوٹا ہے, ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس بات کی تصدیق ہوگی. پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر جاتی ہے, اسی کا نام دعا ہے. اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خدا بندہ تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا اسے جواب دیتا ہے. اس مقام پر سائے نے عرض کیا کہ جواب کیسے دیتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا بات کر کے بتلا دیتا ہے. سائل نے کہا کہ خدا کیسے بات کرتا ہے. فرمایا خدا کے فرشتے کلام کرتے ہیں, اکثر دفعہ خدا کے فرشتوں نے ہمارے ساتھ کلام کی ہے. مکالمات الہیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے, اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتا ہے کہ جیسے ایک فولادی میخ تنستی جاتی ہے, ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے. نماز پڑھو اور تدبر سے پڑھو, اور ادیہ ماسورہ کے بعد اپنی زبان میں دعائیں مانگنی مطلق حرام نہیں ہیں. جب گدازش ہو تو سمجھو کہ مجھے موقع دیا گیا ہے. اس وقت کثرت سے مانگو, اس قدر مانگو کہ اس نقطہ تک پہنچو گے جس سے رقت پیدا ہو جاوے. یہ بات اختیاری نہیں ہوتی, خدا تعالیٰ کی طرف سے ترشحات ہوتے ہیں. اس کوچہ میں اول انسان کو تکلیف ہوتی ہے, مگر ایک دفعہ چاشنی معلوم ہوگی تو پھر سمجھے گا کہ جب اجنبیت جاتی رہے گی اور نظارہ قدرت الہی دیکھ لے گا تو پھر پیچھا نہ چھوڑے گا. قاعدہ کی بات ہے کہ تجربہ میں جب ایک دفعہ ایک بات تھوڑی سی آ جاوے تو تحقیقات کی طرف انسان کی طبیعت میلان کرتی ہے. اصل میں سب لذات خدا تعالیٰ کی محبت میں ہیں. ملعون لوگ یعنی جو خدا سے دور ہیں جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ کیا زندگی ہے. بادشاہ اور سلاطین کی کیا زندگیاں ہیں, مثل بائم کے ہیں. جب انسان مومن ہوتا ہے تو خود ان سے نفرت کرتا ہے. دہلی کے جلسے میں جو لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ وہاں بعض مسخ شدہ شکلوں کو دیکھیں اور کیا دیکھیں گے. یہ لوگ ایسے دور دراز حالات میں آ کر پڑے ہیں کہ جب فرشتہ آ کر جان نکلے گا تو اس وقت ان کو حضرت ہوگی. حضرت اقدس علیہ السلام نے لیک رام کے متعلق کشف کا ذکر فرمایا جو برکات و دعا کے ٹائٹل پیج پر چھپا ہوا ہے. اذاں بعد فرمایا ایک دفعہ میں نے اسی لیک رام کے متعلق دیکھا کہ ایک نیزہ ہے, اس کا پھل بڑا چمکتا ہے اور لیک رام کا سر کٹا پڑا ہوا ہے اور اسے نیزے سے پرو دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پھر یہ قادیان نہیں آئے گا. ان ایام میں لیک رام قادیان میں تھا اور اس کے قتل سے ایک ماہ پیشتر کا یہ واقعہ ہے. فرمایا یہ عجائبات ہیں, ختم ہونے میں ہی نہیں آتے. لیک رام کے قتل کے وقت جب تلاشی میں کاغذات دیکھے گئے تو اس میں بہت سے خط نکلے جن میں لکھا تھا کہ وہ خبیث مارا گیا ہے. اچھا ہوا کہ پیشگوئی پوری ہوئی. اس میں جو پیشگوئی پوری کے الفاظ تھے وہ حکام کے ہر شک و شبہ کو دور کرتے تھے. بعض احباب نے عرض کیا کہ کیا تنہا نماز پڑھ لیا کریں؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ہاں الگ اور تنہا پڑھ لیا کرو, یہ سلسلہ خدا کا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ان سے الگ رہو. عن قریب وہ وقت آتا ہے کہ خدا جماعت کر دے گا.